الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید انبیائه وسند اولیائه واحبابه المعارضین لاعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم ابان مولده عن طیب عنصره یا طیب مبتدأ منه ومختتم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وعظم شانه کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکا وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۂ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مسائل دینیہ بیان کرنے کے لیے اس عظیم الشان جامع مسجد کی انتظامیہ نے آکر کو محترم راجہ محمد حنیف صاحب کے توسط سے حاضری کا حکم دیا. حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمد حسن رضا صاحب مدد اللہ جو کہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک عظیم علمی خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں، آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں خطابت فرماتے ہیں اور آپ ان کے علم و فضل سے استفادہ کر رہے ہیں. یقیناً یہ بہت خوش قسمتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوض و برکات میں اور ترقیاں عطا فرمائے. محترم حاضرین، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس سے بہت سے مسائل مستفاد ہیں، مگر مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ اس آیت کریمہ سے جو مستفاد ہو رہا ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے جو اس کے ماننے والے بندے ہیں، موحد ہیں، اس کی توحید پر ایمان ہے جن کا، اور جو اس کو الہ مانتے ہیں، اپنا اللہ مانتے ہیں، ان بندوں کے ذمے دو چیزیں لگائیں. ایک ایمان اور دوسرا عمل، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر بندہ صرف عمل صالح کرتا ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اپنا ماحول، معاشرہ اور معاشرت کی بنیاد شریعت کے احکام کے مطابق رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، لیکن ایمان سے خالی ہے، تو اس کا بھی خدا کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے. اور جو شخص صرف ایمان رکھتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ مجھے تصدیق قلبی حاصل ہے اور اسلام اپنا ظاہر کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے ان احکامات پر جو بندوں کو عمل کے لیے دیے گئے ہیں ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق نہیں ہے. مگر اس کے درمیان یہ خاص بحث ہے جس پر میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان، عمل اور ایمان کے درمیان، اولیت ایمان کو حاصل ہے. آپ اپنے دل میں یہ دونوں کیفیات، اللہ کے بندے ہیں آپ اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کے مطیع بندے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی آپ نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اپنا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں، اس لیے یہ اس بات کے اہل صرف آپ ہی لوگ ہیں کہ آپ کو یہ بات میں عرض کر دوں کہ ایمان اور عمل کے دو تقاضے ہیں شریعت کے، قرآن کے ایک بندے سے دو تقاضے ہیں کہ ایمان بھی اپنا درست رکھے، عمل بھی درست رکھے. اور ایمان اور عمل میں اولیت کس چیز کو حاصل ہے؟ ایمان کو. جب تک ایمان، جن جن باتوں پر ایمان کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ان میں درست ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں پا سکتا. یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال کے لیے کہا کہ کافروں کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتا، بلکہ قرآن نے اس مثال میں اسے بیان کیا، کسراب بقیعتی یحسبہ الظمآن ماء، کہ جس طرح کوئی صحرا میں پیاسا فریب نظر کا شکار ہوتا ہے اور وہ چمکتی ہوئی ریت کو پانی تصور کرتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہے، جب قریب گیا لم یجد ہوشیا، پانی نہیں ملے گا اسے، کوئی شے نہیں اس کی مطلوبہ، یحسب الظمآن ماء، پیاسے نے جسے پانی سمجھا تھا وہ تو ریت ہوئی. اسی طرح کافر کا عمل، وہ سمجھتا ہے کہ اتنا میں نے عمل کر لیا کہ اب میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا. فرمایا جتنے بھی نیک اعمال لے کر میرے پاس آئے گا ہم اس کے عمل کی طرف توجہ نہیں کریں گے، نظر ہی نہیں کریں گے، کیونکہ عمل کی بنیاد تو ایمان تھا جو اسے حاصل ہی نہیں ہے. قرآن مقدس میں ایک نہیں، اس پر کئی متعدد حوالے موجود ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط عقیدے کی درستگی ہے. اور حضرات گرامی، جس طریقے پر آپ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کوئی ماہر کی موجودگی میں ہدایات لیتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کام کو سمجھتے ہیں، اسی طریقے پر مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں، عقائد اور اعمال کے بارے میں ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہے. یہ بالخصوص عقائد کا جو مسئلہ ہے وہ کئی مسائل اس کے نظری ہوتے ہیں، کئی مسائل اس کے بدیہی ہوتے ہیں. نظری مسائل میں جو پڑھے لکھے باشعور مسلمان ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اس پر وقت دینا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ مولوی سے سوال ہوگا، کسی پڑھے لکھے سے سوال ہوگا اور آپ سے نہیں ہوگا. یعنی آپ کہیں گے کہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے، ہم سے کیوں سوال ہوگا؟ بھائی کام نہ کرنا یہ تو باقاعدہ خود ایک جرم ہے. یعنی کوئی کہے میں پڑھا نہیں تھا، نہ پڑھنا ایک مستقل جرم ہے، پھر اس پہ اس کو عذر کے طور پر لائے گا کہ میں تو اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا جی، میں تو پڑھا نہیں تھا. تو ان نے کہا تو کیوں نہیں پڑھا تھا؟ یہ ایک مستقل سوال ہوگا. اگر یہ عذر لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم عقیدے کی بات کو کیا سمجھے جی, ہم تو پڑھتے ہی نہیں. انہوں نے کہا پڑھے نہیں تو یہ تو الگ جرم ہے, لہذا پڑھے نہیں تو سرکار کا حکم ہے. بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی, حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دین پڑھ نہیں سکے تو جو پڑھے ہوئے ہیں ان سے سن کر سیکھ لو. یعنی ایک دین کا ذریعہ سیکھنے کا یہ بھی ہے, بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا اپنے بڑے بڑے بوڑھوں سے, یہ بھی حدیث پاک ہے, فرمایا اپنے بوڑھوں سے دین سیکھا کرو. عرض کیا بوڑھے کوئی سارے دین پڑھے ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ بوڑھے ہونے تک پڑھے ہوئے نہیں تو دیکھ کر سیکھے ہوئے ہوں گے, دیکھ کر سیکھے ہوئے ہوں گے. اب کتنی نماز روزے کے مسائل ہیں کتابوں میں نہیں پڑھے, کئی بزرگوں کے کتابوں میں نہیں پڑھا, لیکن اپنے باپ دادا کو جو نیک تھے صالح تھے نمازی تھے اچھی عادات کے مالک تھے ان کو دیکھ دیکھ کے ان کو دین آتا ہے. کتنے مسائل ہیں کہ وہ مسجدوں میں جا کر یا دارالعلوم میں جا کر نہیں پڑھتے. ماں باپ نیک ہیں اور ماں باپ اگر قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بہت سی باتیں بچہ ان سے سیکھتا ہے. اور حضور نے فرمایا بوڑھے تمہارے کام کے ہیں, تمہارے اخلاق کی بھی تربیت کر سکتے ہیں اور تمہیں تعلیم بھی دے سکتے ہیں اگرچہ انہوں نے کتابوں سے نہ پڑھا ہوا ہو. تو گرامی قدر حاضرین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقائد کے باب میں اعمال کے باب میں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ کہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو سب سے پہلا سوال آخرت میں اسی کے بارے میں ہوگا, تو جو سب سے ضروری یعنی لازمی مضمون ہے اس کے بارے میں اگر کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سمجھتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ یعنی اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ لازمی مضامین اور لازمی سبجیکٹ جو ہے میرا اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور اختیاری کاموں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور اس پر اختیاری مضامین میں وہ کوشش کرتا پھرتا ہے, کس طرح وہ امتحان میں کامیاب ہوگا؟ عقیدے کا مسئلہ یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے, یہ لازمی مسئلہ ہے جس کا ہر مسلمان مکلف ہے کہ وہ اپنے عقائد درست رکھے. اور اس پہ ایک بات غور سے سنیں, حضرت قاضی صاحب قبلہ نے ابھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک حوالہ پیش کیا, مجھے بڑا ذوق حاصل ہوا اس پر. میں بھی آپ کے سامنے حضرت قیوم زمانی قطب ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا ایک قول مبارک پیش کرتا ہوں, جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ نظر والوں کی نظر میں ضروری کام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں فرض نخستی بر اوقلا تصحیح عقائد بر وفق آرا صاحب اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیان. آپ فرماتے ہیں عقل مندوں پر سب سے ضروری فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے درست کر لے, اور درست بھی کس طرح کرے؟ فرماتے ہیں اس طرح درست کر لو جس طرح علماء اہل سنت کہتے ہیں. گرامی قدر حاضرین, میں آپ کے سامنے کوئی الجھن, واللہ اللہ کی قسم کوئی الجھن آپ کے سامنے پیدا نہیں کرنا چاہتا. ایک وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ آج کل کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ تسلیم کرے کہ میں زمین میں فساد کر رہا ہوں, میں زمین میں فساد کر رہا ہوں. جو بھی مبلغ آئے گا آپ کے پاس جس مکتبہ فکر کا آئے گا وہ یہی کہے گا کہ میں اصلاح کرنے آیا ہوں. جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا نا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, اگر ان سے یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو کہتے جی فساد ہم کب کر رہے ہیں, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ فساد کرنے والے بھی اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں, دعویٰ ان کا بھی یہ ہے کہ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں. ایسے ماحول میں آپ حضرات کا جن پر عوام کا اطلاع کیا جاتا ہے یہ کہنا بجا ہے کہ ہم بڑی دقت میں ہیں, جب مفسد بھی مصلح ہو تو بچا کیسے جائے؟ یعنی ہر کوئی آدمی سفید کپڑے پہن کے آ جائے گا, صورت شکل سے تو وہ بھی اچھا معلوم ہوگا, ہوگا مفسد اور کہے گا میں مصلح ہوں تو ہم کیسے بچیں؟ تو حضرات گرامی, بچنے کے لیے اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمایا, اللہ نے آپ کو سوچ عطا فرمائی, اللہ نے آپ کو شعور عطا فرمایا. غور و فکر کرنا اس کی بات پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سوچئے, میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں, دیکھیے کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس پہنچا وہ کہتا ہے جی میرا عقیدہ بھی درست ہے اور میں آپ کے عقیدے بھی درست کر رہا ہوں. ابھی ایک اور شخص آیا وہ کہتا ہے میرا بھی عقیدہ درست ہے میں آپ کے عقیدے درست کر رہا ہوں. قرآن شریف یہ بھی پڑھتا ہے, قرآن شریف وہ بھی پڑھتا ہے, قرآن پاک پڑھتے ہیں دونوں, حدیث پاک پڑھتے ہیں دونوں. آپ کہتے ہیں کمال ہو گئے بھائی, وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, دونوں عقیدے درست بتا رہا ہے اور دونوں کے عقیدوں میں فرق بھی ہے. دونوں کس طرح درست ہوں گے؟ پڑھتے دونوں قرآن ہیں, اب کیا کریں گے؟ گرامی قدر حاضرین, آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں. میں ابھی اگر حاجی صاحب سے وقت پوچھتا ہوں تو کیا وقت ہے تو وہ فرمائیں گے میرے پاس ڈیڑھ ہو گیا, کوئی 31 منٹ ہے ان کے پاس. میں کہتا ہوں حاجی صاحب آپ کی گھڑی درست نہیں ہے. وہ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کی گھڑی جو ہے نا اس کی قیمت کم ہے, میری گھڑی قیمت زیادہ ہے, میرا ٹائم ٹھیک ہے. ایک بات عرض کر رہا ہوں, ٹائم اس سے مقصد نہیں ہے, صرف مسئلہ سمجھیں. میں کہتا ہوں جی میری گھڑی کی قیمت زیادہ ہے, اس میں تو ہیرے لگے ہوئے ہیں, یہ میں نے خدا ملک سے خریدی ہے, اتنے ہزار میں خریدی ہے, گھڑی میری ٹھیک ہے اس لیے اس کا ٹائم ٹھیک ہے. وہ کہیں گے یہ تو کوئی نشانی نہیں کہ جس گھڑی کی قیمت زیادہ ہو اس کا ٹائم بھی ٹھیک ہو, یہ تو کوئی بات نہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ گھڑی اس کا ٹائم ٹھیک ہوگا جس کا اسٹینڈرڈ ٹائم سے ٹائم ملا ہوا ہوگا. کوئی معیار ہے نا ہر ملک میں. ہمارے ہم کہتے ہیں جی میری گھڑی ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ کہا میں نے ریڈیو سے ملائی ہے. ریڈیو سے ملائی ہے مطلب ہے اس کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے, وہ بتاتا ہے, وہ صحیح ٹائم بتائے گا, وہ ایک معیار ہے. معلوم ہوا کہ کسی کا بڑی داڑھی مبارک ہونا, کسی کا شکل اچھی ہونا, کسی کا لباس عمدہ پہننا, کسی کا تلاوت قرآن بھی زیادہ کرنا. کیوں؟ قرآن تو خود کہتے یدل بہی کثیر بیہدی بہی کثیرا. صرف تلاوت قرآن نہ دیکھو, بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کے گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں, اور بہت سے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں. پھر معیار جب قرآن پڑھتا بھی نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا معیار یہ ہے, معیار یہ ہے کہ دیکھو گھڑی کا عمدہ ہونا, اس کا قیمتی ہونا, اس کا چمکدار ہونا, اس میں ہیرے جڑے ہونا, یہ کوئی درست کی دلیل نہیں ہے. اس کی دلیل ہے کسی درست ٹائم سے ملی ہوئی ہو تو صحیح ہے. فرماتے ہیں عقیدوں کے بارے میں بھی تم بندوں کو دیکھو, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ. معیار کتابیں نہیں, معیار مسئلہ بھی نہیں. کیوں؟ اس میں نظر ہوگی, اس میں گہرائی ہوگی, اس میں تعمق ہوگا. جس تک تم پہنچ نہیں پاؤ گے تو پھر معیار کیا ہے؟ فرمایا معیار ان بندوں کو بنا لو, لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ, ان بندوں کو جن کو دنیا کی کوئی آلائش اور کوئی مصروفیت میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو مجھے کہنے دیجئے پھر معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جس کی عقیدے اولیاء اللہ سے ملتے ہیں, حضرت دادا گنج بخش سے ملتے ہیں, حضرت غریب نواز سے ملتے ہیں, حضرت مجدد الحسانی سے ملتے ہیں, سمجھ لو کہ اس کی عقیدے درست ہیں. ایک مرتبہ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ کی مسجد شریف میں شاید یہ رسم نہ ہو لیکن یہ کوئی مندی رسم نہیں ہے, اچھی رسم ہے. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے کہہ دیا, اس کو منوانا میرا کام نہیں, میں نے سنانا تھا سنا دیا. کیا کہ مسئلے ہوتے ہیں, کون نہیں قرآن پڑھتا جی؟ قرآن تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں, ہر وقت پڑھتے ہیں, بلکہ قرآن کے حوالے سے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اجرائے نبوت پر حدیثیں پڑھیں گے جی, اجرائے نبوت پر آیتیں پڑھیں گے, اور سادہ لو آدمی جو ہے وہ اس پر بھی حیران ہوگا جی آپ قادیانی بھی جو ہے وہ آیتیں پڑھ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس سوچ میں کیوں پڑے ہیں آپ؟ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس دین کے ستون کون ہیں, ہمارے پاس دین کے ستون کون ہیں؟ ہم تو تعلق رکھتے ہیں بر صغیر پاک و ہند سے. میرے کم از کم سامعین سارے ہی حضرات جو ہیں بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتے ہیں. ارے بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت میں جس نے توحید کا تصور پیش کیا وہ کوئی صرف کتاب کی دعوت ہے؟ ارے وہ اولیاء اللہ کی نظر ہے کہ غریب النواز نے ایک نظر سے, جیسے حضرت فرما رہے تھے توجہ انعکاسی, اس سے بھی بڑھ کر ایک توجہ اتحادی ہوتی ہے جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے. غریب النواز نے توجہ اتحادی کے ساتھ ایک نظر ہندوؤں کے اجتماع کو دیکھا, 90 لاکھ ہندوؤں کی زبان پر کلمہ مبارک جاری ہوا. گرامی قدر حاضرین, جو ہمیں ہندو مت سے اسلام تک لے آئے یہاں وہ ہمیں اندھیرے کے چھوڑ کر چلے گئے. غور تو کرو نا کہ اب یہاں کا فرق وہ نہیں بتا سکے. سکھوں کو مسلمان بنا لیا, ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا, اور جب پڑھ چکے تو اب ہم ان کو چھوڑے اور نئے بندے ڈھونڈتے پھرے کہ اب یہ رہنمائی اسلام لانے کے بعد ہماری نہیں کر سکتے, اب کوئی اور ہونے چاہیے جو ہمیں قرآن سنائے. غلط ہے.
قرآن منطبق ہے جن کے قلوب پر، قرآن کے علوم سے جن کے سینے روشن ہیں، ارے وہ بھی چاہتے تو درس و تدریس سے دو دو سو سال لگا دیتے، بیس آدمیوں کی جماعت تیار کرتے، مگر رب نے ان کو درس و تدریس کے لیے نہیں، ان کو نظر کا عالم بنایا. فرمایا دارالعلوم بنیں گے تو زمانہ گزر جائے گا، تمہاری نظر ایک سیر ہے جس میں پڑ جائے گی لوہے کو بھی سونا بنا دیں گے.
اب بتائیے، آپ یہ دیکھیں گے یہ قاری صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قاری صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، دونوں کے درمیان ہزار میل کا فرق ہے، پڑھتے دونوں قرآن ہیں اور مبلغ دونوں ہیں، مسلح بھی دونوں ہیں. میں کہتا ہوں آئیے اسی نقطے پر جہاں سے ہم چلے ہیں، کیا کہ جس نے ہمیں ہندو مت سے مسلمان بنا لیا، وہ مبلغ کون تھے؟ اولیاء کاملین ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ نہیں. اگر نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو کسی پڑھے سے پوچھ لیجیے، پڑھے سے نہیں پوچھنا تو اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے کہ آپ کو کسی دارالعلوم سے ایمان ملا ہے. میں دارالعلوم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں. دارالعلوم کا فیضان بڑا پکا ہوتا ہے لیکن وقت لیتا ہے، ولیوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ آپ کو مشرک رہنے دیتے. انہوں نے درس بعد میں جاری کی، مسلمان بنا کے پھر ان کو تعلیم دی قرآن و سنت کی، لیکن توجہ اتحادی سے کایا پلٹ دی، حیات منقلب کر دی، حیات منقلب کر دی. گرامی قدر حاضرین، اب اس میں ہی مسلمانوں سے خطا ہوئی. کیا خطا ہوئی یا خطا کروا دی گئی؟ کیا کہ وہی اولیاء اللہ جنہوں نے ہندوؤں، سکھوں، آریوں کے مذہب سے مسلمان بنا لیا تھا، ان لوگوں کو اسلام کی محبت دی تھی، وہ اولیاء اللہ لوگوں کو کھٹکنے لگے کہ اب ان اولیاء اللہ سے تعلق رہے گا تو آپ مشرک ہو جائیں گے. ان کا کمال ہے، جن سے توحید ملی تھی آج ان سے شرک مل رہا ہے. حضرات گرامی، یہ ایک اعتقادی مغالطہ ہے جس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں. جنہوں نے دین دیا تھا آج انہی کے نام پر درس یہ ہو رہا ہے کہ ان سے شرک ملے گا آپ کو. کمال ہو گئی، ان کی کیسی کیفیت بدل گئی، پولوشن زیادہ ہو گئی. نہیں سمجھ آئی؟ کہتے جی موسم چینج ہو جاتے. میں نے کہا ولیوں کا فیض کس طرح چینج ہو گیا؟ پہلے تو عید دیتا تھا، اب شرک دیتا ہے. بات کر رہا ہوں میں آپ سے، بھائی یہ کس طرح ہو گیا کہ نبی آئے دنیا میں توحید دینے کے لیے، اب کوئی نبی کا ذکر کرے تو لوگ کہیں جی شرک پھیلتا ہے. کمال، وہ آئے تھے توحید کی معرفت دینے کے لیے، اب اگر انہی سے شرک پھیلتا ہے تو بتاؤ یہ حیات منقلب کیسے ہوئی؟ ہوئی نہیں، یہ دماغ کی غلطی ہے. حیات منقلب نہیں ہوئی، وہ تو اپنی نظر سے بھی ہر سانس سے کائنات کو توحید کی معرفت عطا فرما رہے ہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں پوری کائنات میں جو بھی واصل باللہ ہوا اس سے پوچھو. حضرت شیخ عبد الکریم جیلی صاحب انسان کامل فرماتے ہیں کہ انبیاء کے مقام اور سید الانبیاء کے مقام کے بارے میں تم کیا سمجھو؟ فرماتے ہیں جس طرح چکی ہوتی ہے نا، چکی آٹا پیسنے والی، اس چکی میں ایک کیلی ہوتی ہے، اس کا جو پارٹ بندھا ہوتا ہے وہ بھی کیلی پہ، اور جو پھرتا ہے وہ بھی کیلی پہ. فرمائے ایمانیات کے باب میں ہمارے شیخ نے جب نظر کی، اور ان کے شیخ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، فرماتے ہیں جب ہم نے ایمانیات کے بعد میں حضور کی حقیقت کے بارے میں غور کیا تو معلوم یہ ہوا، ایک یہ عالم ہے، ایک وہ عالم ہے، وہ عالم ابھی جامد ہے، یہ عالم متحرک ہے، ایک یہ پارٹ ہے عالم کا، ایک وہ پارٹ ہے عالم کا، اور ان دونوں کے درمیان اگر کیلی مرکز اور قطب کی حیثیت حاصل ہے تو جناب محمد رسول اللہ کو حاصل ہے. عالم کا نظام انہی کی ذات سے چل رہا ہے. گرامی قدر حاضرین، یہ تو معرفت والوں نے دیکھا، کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور ایک ہم ہیں کشوری شور ہے، یہ ہیں معرفت والے، اور ایک ہم جیسے کیا او جی مبلغ ہیں. اب کس کے مبلغ ہیں جی؟ آپ اس کے مبلغ ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ حیات منقلب ہو رہی ہے، حقیقت ضد بیان کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ لوگ آئے تھے اس کا ضد بیان ہو رہی ہے. گل لطف ہے بھائی، ایک مفہوم کو تھوڑا سا بدلنا اور بات ہے، اس کو بالکل الٹ کر پیش کرنا یہ تو کمال ہے بھائی. پر جو جس کام کے لیے آئے ہیں ان کی بالکل ہی مقصد کو تبدیل کر دیا جائے تو بڑی عجیب بات ہے. آئیے اس مسئلے میں میں آپ کے سامنے ایک حقیقت عرض کرتا ہوں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی اولیاء اللہ کے فیضان سے اور انبیاء کرام کے فیضان سے ان کو ہدایت نصیب ہے،
اولیاء اللہ سے ایک دلی محبت رکھتی، انبیاء کرام سے ایک دلی محبت رکھتے، پھر اپنے دکھ سکھ میں وہ اپنے اولیاء اللہ کو یاد کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو یاد کرتے ہیں اور اس پر ان پہ شرک کے فتوے لگتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ شرک ایسی چیز نہیں ہے جو کسی مومن کے پاس ہو. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ توجہ ہے. شرک ایسی چیز نہیں کہ جو کسی مومن کے دل میں موجود ہو اور اس کے ساتھ اس کا ایمان بھی موجود ہو. توجہ فرمائے اس بات پر. شرک اور ایمان دونوں ایسی چیزیں نہیں کہ جن کا ایک جگہ پہ گزارا ہو سکے. نہ، جو مومن ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا اور جو مشرک ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا. یہ کس قسم کے ہمارے مبلغ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم مومن بھی ہو مشرک بھی ہو. نہیں سمجھ آئی؟ اگر ہم مشرک ہیں پکے تو پھر ہم سے بات کیسی؟ مشرکوں کو تو حرم میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام. مشرک پلیت ہے، مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتا. جب آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو پھر آپ ویزا کیوں جاری کرتے ہیں؟ جب تقریروں میں کہہ دیتے ہو بھائی دادا صاحب جانے والے مشرک ہیں تو دادا صاحب جانے والوں کو سعودیہ کا ویزا کیوں جاری کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ کا تو حکم ہے کہ مشرکوں کو میرے گھر کے قریب بھی نہ آنے دو. تو پھر تم قرآن کے حکم کے خلاف کرتے ہو. کہا نہیں جی وہ پورے مشرک نہیں سمجھتے آدھے. تو میں نے کہا شرک اور ایمان ایسی چیز نہیں کہ آدھے آدھے ایک ہی بوتل میں بند ہو جائیں. جیسے پاک پانی اور شراب ایک بوتل میں جمع ہو سکتے؟ پاک پانی اگر ہوگا، شراب ڈالو گے، خمر ڈالو گے تو پانی پلیت ہو جائے گا نا. دونوں ایک وقت میں ایک ہی حالت میں ایک گلاس میں رہ سکتے؟ بولو نا. اب آپ بولنے سے بھی گئے یار. میں جو بول رہا ہوں اتنی دقت کے ساتھ بھائی آپ حضرات توجہ فرمائیں. ایک گلاس پانی ہو اس میں، ایک خمر بھی اس میں ڈال دو، ایک ہی وقت میں دونوں ایک ہی حکم میں رہ سکتے؟ ہائے ہائے، مومن کا ایمان تو آب زمزم سے بھی پاک ہے. اور شرک، شرک تو خنزیر سے بھی زیادہ پلیت ہے. انما المشرکون نجسون، مشرک پلیت ہے. اور ایمان، ایمان سے ستھری تو کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں. دونوں ایک دل میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ مغالطہ ہے فکری، دور کرنا چاہتا ہوں. یہ مغالطہ ہے فکری، نظری مغالطہ ہے آپ کا، دور کرنا چاہتا ہوں. آپ کا نہیں، ان لوگوں کا جو آپ کو اس بارے میں فساد پھیلاتے ہیں. ایک ہی وقت میں ایک شخص مومن بھی ہو اور مشرک بھی ہو، اس سے بڑا ظلم فکر و نظر کی دنیا میں اور کوئی نہیں. سب سے بڑا ظلم ہے ایسی بات کرنا. پھر کس چیز کو آپ نے کہا کہ شرک ہے؟ ان کا جی شرک ہے. میں نے کہا ان اعمال پر جو کلمہ پڑھتے ہیں مشرک ہوں گے. آپ تو مبلغ ہیں، ان سے مخاطب ہوں جو تبلیغ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ مبلغ ہیں لیکن آپ مسئول نہیں ہیں. آپ مبلغ ضرور ہیں لیکن مسئول نہیں ہیں. میں بھی مبلغ ہوں مگر آپ کا مسئول نہیں ہوں. آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں لیکن کل آپ کے ایمان اور عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں کوئی مسئول ہوں آپ کا. بات ذرا توجہ فرمائیں اس پر. جو بھی تبلیغ کرتا ہے وہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے بارے میں مسئول نہیں، اس سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے ایسا کیوں کیا. لیکن ایک ذات وہ ہے قیامت کے دن جن کے عمل اور ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے، ہمارے بارے میں ان سے پوچھے گا ان کے بارے میں بتا کیا ہوا اور وہ ذات کریم کون ہے. آپ پہچانتے ہیں ان کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ جو ہمارے مسئول ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا اپنی امت کے بارے میں بتا حبیب، بتاؤ انہوں نے ایسا کیوں کیا. یہ سوال ان سے ہوگا، وہ مسئول ہے. تو جو مسئول ہو ذمہ دار تو وہی ہوتا ہے نا. کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی بھائی؟ جس سے پوچھا جائے گا ذمہ دار وہی ہوگا نا. ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار نہیں، ہم تو صرف تبلیغ کر رہے ہیں، ان احکامات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، ایک ذریعہ ہے. پوری امت کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ ہے. مسئول ہیں وہ، قائد ہیں وہ، نبی و رسول ہیں وہ، وہ مسئول ہیں. اب جو مسئول ہیں ان سے چل کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو خاص تعلق ہے اپنی امت کے ساتھ، بتائیے ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، یہ مشرک اور مومن ہوں گے ایک وقت میں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری شریف میں خصائص خمسہ کی حدیث ہے، پوری بخاری شریف میں مارکۃ الاراء حدیث صحیح مرفوع متصل غیر مجروع. یہ اصول حدیث کی روشنی میں، یہ میں کوڈ ہیں، اصطلاحات ہیں علم حدیث کی، اصول حدیث کی جو استعمال کر رہا ہوں. صحیح مرفوع متصل غیر مجروح حدیث، حضور فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، محمد کو اللہ کی قسم جنہیں میں نے کلمہ دے دیا وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتے.
اللہ اکبر،
اب حضور مسئول ہیں اور حضور کو یہ تسلی ہے، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جب تک تمہیں مومن نہیں بننا تھا نہیں بنے، جب بن گئے تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ پیارے تیرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا ہمارا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تیری امت من حیث الجماعت کبھی مشرک نہیں ہوگی، جنہیں تو نے پاک کر دیا شیطان زارا زور بھی لگا کے انہیں پلیت نہیں کر سکتا. جو حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں. بتائیے کس مسلمان کا حوصلہ ہے کہ حضور قسم اٹھا کے بات کریں اور پھر بھی وہ تسلیم نہ کرے؟ ہے کسی کا حوصلہ؟ نہیں. تو پھر آپ کی جو آپ کو پھر شک ڈال جاتے ہیں کہ آپ مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں، حضور کی قسم پہ یقین ہے یا ان لوگوں کی تبلیغ پہ یقین ہے؟ حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ایمان کلمہ نصیب ہو گیا وہ مشرک نہیں ہو سکتے. پیار سے بولے نا سبحان اللہ. قسم بخاری شریف میں موجود، اور صرف بخاری میں موجود نہیں اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن بخاری شریف سے عرض کیا میں نے درجے کے اعتبار سے اعلیٰ ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حذیفہ بن یمان. حذیفہ بن یمان صاحب السر رسول اللہ، حضور کے رازوں کے واقف صحابی. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حذیفہ کو اتنی باتوں کا پتا تھا، ہر آدمی کے ایمان اور کفر کے بارے میں بھی پتا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں جس جنازے میں حذیفہ نہیں ہوتا مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں یہ منافق نہ ہو. کیوں؟ کہ حذیفہ کو نبی علیہ السلام نے ہر آدمی کے ایمان اور کفر کے بارے میں بھی بتا دیا تھا اور ان کا لقب پڑ گیا. حضرت حذیفہ بن یمان کا لقب ہے حضور کے رازوں والا صحابی، رازدار صحابی حضور کا، صاحب سر رسول اللہ. اور کئی سو سال کے بعد فاروق پاشا جب مصر میں وزیر اعظم تھا اور امیر فیصل عراق میں، اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر عراق میں کھلی اور وہ شہید ہیں، تو فاروق پاشا، امیر فیصل اور ہزاروں لاکھوں مسلمان جو وہاں پہنچے، صحابی رسول کی قبر کشائی ہوئی اور انہوں نے دیکھا، کیونکہ انہوں نے خود ہی امیر فیصل سے کہا تھا کہ مجھے یہاں سے منتقل کرو، یہاں پانی آتا ہے، قبر میں پانی آتا ہے. امیر فیصل عراق کے یہ صدام حسین کا جو سسر تھے، امیر فیصل نے جب اس قبر کو منتقل کرنے کے لیے کھلایا، ہزاروں لاکھوں افراد کا مجمع تھا، انہوں نے دیکھا کہ کئی سو سال کئی صدیاں گزرنے کے بعد صحابی رسول کی انگلی مبارک پر جہاد کے دوران جو زخم آیا تھا ابھی بھی انگلی سے تازہ خون بہ رہا تھا، تازہ خون بہ رہا تھا. اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ چمک ابھی تک موجود تھی کہ اگر ہم انگلی بھی سامنے اس طرح کرتے تو انگلی کا عکس باقاعدہ ان کی آنکھوں پر نظر آتا تھا. حذیفہ بن یمان اور احکر کو یہ سعادت نصیب ہے مدائن شہر میں عراق میں حضرت سلمان فارسی کے قبر کے ساتھ حذیفہ بن یمان کی قبر ہے، آ کر اس پہ حاضری دے کر آیا. صاحب سر رسول اللہ، حضور کے رازوں کا واقف صحابی، ایک دن پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو امت سے یہ ڈر ہے کہ امت مشرک ہوگی؟ خاص بات ہے ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو امت سے یہ خوف ہے کہ آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تخوف منکم ما اخاف منکم منکم الشرک ولکن اتخوف منکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رویت بہجته علیہ وکان رداء الاسلام. فرمایا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، شرک کا خوف نہیں، البتہ ایک آدمی سے مجھے ڈر آتا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے. عرض کیا وہ کون ہے؟ رجل قرأ القرآن، وہ بندہ قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھے گا. وکان رداء الاسلام، اور اس کا لباس اسلام کا لباس ہوگا. اور رماہ بالشرک، وہ قرآن پڑھے گا، اسلامی لباس پہنے گا، اور اس بندے سے میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ میری امت کو شرک کے تیر مارے گا، میری امت کو مشرک کہے گا، اس بات کا مجھے ڈر لگتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے، یا رسول اللہ، ان میں کون مشرک ہوگا جنہیں وہ کہہ رہا ہے؟ وہ فرمائے بل الرامی، میری امت مشرک نہیں ہوگی، میرے رب کا وعدہ ہے جو میری امت کو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہوگا. تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو، حافظ ابن کثیر نے مسند روایت نقل کی، جو میری امت کو شرک کے تیر مارے گا وہ خود مشرک. ایک مرتبہ جن لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے بول دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پاکستان کی تھوڑی طرز ہے، آپ بھی اختیار کر لیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جو میری امت کو شرک کے تیر مارے گا وہ خود مشرک ہوگا، خود مشرک ہوگا. یہ حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے مسند روایت اس پہ نقل کی ہے، اور حدیث صحیح ہے یہ، اس پہ محدثین کا تبصرہ ہے. حذیفہ بن یمان نے پوچھ لیا، اب بتائیے ان لوگوں کا کیا طرز عمل ہے کہ وہ کسی ایک عیسائی کو، کسی ایک یہودی کو، کسی ایک ہندو کو ساری زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا سکے، لیکن جنہیں اولیاء اللہ نے پڑھا دیا الٹا ان کو مشرک بنا رہے ہیں. میں نے کہا بھلے لوگوں، دیارے کفر میں رہتے ہو، مسلمانوں کو مشرک کیوں بناتے ہو؟ مشرکوں کو مسلمان بنا کے دکھاؤ. بات کی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ ہو سکے تو کسی مشرک کی جبین بتوں سے ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکا کے دکھاؤ، یہ کام تو تم سے ہو نہیں سکتا. اور جن کو داتا صاحب نے، غریب نواز نے، مجدد پاک نے، حضور کے غلاموں نے، ولیوں نے، اللہ کے ولیوں نے جن کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، تم ان کو مشرک بنا کے بتاؤ شیطان کی ڈیوٹی دے رہے ہو یا رحمان کی ڈیوٹی دے رہے ہو؟ مجھے تمہاری سوچ کی سمجھ نہیں آتی، تمہاری طرز کی سمجھ نہیں آتی، کس کی ڈیوٹی میں ہو تم؟ کس کی ڈیوٹی میں ہو کہ مشرک تو کوئی مومن تم سے بن نہ سکا، اور یہ فکر الٹی لگا دی کہ مومنوں کو مشرک بنا رہے ہو؟ خدا را اس پہ کوئی رحم کرو. قاضی ہم اس لیے کہتے ہیں، آپ یہ مسئلہ قابل غور ہے، آپ تو اولیاء اللہ کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، آپ اولیاء اللہ کو مددگار سمجھتے ہیں. میں نے کہا آپ کے لیے انکشاف ہے یہ، آپ کے لیے یہ کوئی انکشاف ہے؟ نہیں سمجھ آئی. یہ کوئی سرپرائز ہے آپ کے لیے؟ کوئی انکشاف ہے آپ کے لیے؟ اوپری بات ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک مرتبہ جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ دے سبحان اللہ. زبانیں اللہ نے سبحان اللہ کہنے کے لیے دی ہیں، ہم ذرا کام اور لے رہے ہیں. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ چھویں پارے میں موجود ہے جی، جو ابھی میں نے پڑھی، اور ترجمہ آپ مجھ سے نہیں، اپنے اپنے گھروں میں اگر ترجمہ قرآن رکھا ہو آپ نے تو پڑھ لیں، جس مسلک کے مولوی سے مرضی ہے آپ پوچھ لیں ترجمہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مومنو بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے رستے میں باجماعت نمازیں ادا کرنے والے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے نیک صالح بندے، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں. کیا زیادتی کی ان کو مددگار سمجھ کے؟ ولی کا ترجمہ، ولی کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مددگار ہے. وہ کہیں گے ولی کا معنی دوست ہے، تو دوست بھی تو مددگار ہوتا ہے. نہیں سمجھے، یہاں ولی کا معنی ہی مددگار ہے، یہاں دوست معنی نہیں ہے، یہاں دوست معنی نہیں ہے، یہاں ہے ہی مددگار. اللہ مددگار ہے، اللہ کا رسول مددگار ہے، اور اللہ کے ولی، اے مومنو اللہ کے ولی بھی تمہارے مددگار ہیں. چھواں پارہ ہے، باہر سے بات نہیں ہو رہی، لیکن اب بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ایک فکری بات تھی، ایک نظری بات تھی، الجھ گئے لوگ اس پر. علامہ طفتزانی رحمہ اللہ نے ایک اصول پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے، یہ آخری بات ہے چونکہ وقت یہاں نہیں ہوتا، اشارہ ہی کر سکتا ہوں. علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے، ایک ہے حقیقت عقلیہ اور ایک ہے مجاز عقلی. یہ علم بیان اور علم معانی اور علم بلاغت کا بادشاہ ہے، مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اور یہی اصول فقہ میں بھی اصول چلتا ہے، کیا ایک ہے حقیقت عقلیہ اور ایک کو کہتے ہیں مجاز عقلی. حقیقت عقلیہ یہ ہے کہ فعل کی اضافت اس کی اصل فاعل کی طرف ہو، بھائی فعل کی اضافت فاعل کی طرف ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا میں ورک اور ورکر کہوں تو سمجھ آئے گی، یعنی کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف، اس کو کہتے ہیں حقیقت عقلیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت عقلیہ. ایک کام اللہ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، ہم کہتے ہیں بندوں کا خالق اللہ ہے جی، جس نے کیا اس کی طرف نسبت. اور مجاز عقلی، تو مجاز عقلی ہے فعل کی اضافت اس کی طرف نہیں جو اس کا حقیقی فاعل ہے، بلکہ اس کے متعلقات کی طرف ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی. ابھی یہ تو اصول تھا، مثال سمجھیے. فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا امبت اللہ البقلا، امبت اللہ البقلا حقیقت عقلیہ، اللہ نے سبزہ اگایا، اللہ نے سبزہ اگایا. وہ جو اصول تھا نا، اب اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ سمجھ آئے گی. امبت اللہ البقلا، اللہ نے سبزہ اگایا، یہ حقیقت عقلیہ ہے کہ اللہ نے اگایا، فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے نا. اب ایک شخص کہتا ہے امبت الربیع البقلا، موسم بہار نے سبزہ اگایا، موسم بہار آئی سبزہ آ گیا، موسم بہار نے سبزہ اگایا. علامہ تفتزانی کہتے ہیں اگر کسی مومن نے کہا، جو کلمہ پڑھتا ہے، اگر کسی مومن نے کہا کہ بہار نے سبزہ اگایا تو یہ جائز ہے، شرک نہیں. کیوں؟ مومن سمجھتا ہے کہ بہار کی ہواؤں میں تو، بہار کی ہواؤں میں بھی روئیدگی اور سبزہ پیدا کرنے کی طاقت پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. یہ اصول عرض کر رہا ہوں، بڑا بنیادی ہے. کہا اگر کافر کہے کہ سبزہ بہار نے اگایا تو وہ مشرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں تو خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اگر مومن یہ کہے کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا تو کوئی شرک نہیں. کیوں؟ کہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ بہار تو سبب ہے، بہار کی ہوائیں تو سبب ہے سبزہ اگنے کا. حقیقت میں ان کے اندر جو روئیدگی کی صلاحیت پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، زیادہ شرک نہیں ہے. حضرات توجہ فرمائیں، تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں. علامہ تفتزانی نے دوسری مثال نقل کی، وہ فرماتے ہیں سنو، جیسے اگر کسی مومن نے کہا شفت طبیب المریضہ، شفت طبیب المریضہ، کہ فلاں ڈاکٹر نے مریض کو بچا لیا، فلاں ڈاکٹر نے، طبیب نے مریض کو بچا لیا، تو کہتے ہیں اگر مومن یہ جملہ بولے تو جائز ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے ڈاکٹر یا ڈاکٹر کی دوائیاں خدا نہیں ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، ڈاکٹر سے مریض بچ گیا ہے، اس کی شفا حاصل ہوگی. اور یہی جملہ اگر کوئی کافر کہے تو یہ شرکیہ ہے. کیوں؟ کہ وہ ڈاکٹر کو شفا کا خالق سمجھے گا، اس کے ہاں تو توحید کا کوئی تصور نہیں ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مریض ڈاکٹر سے بچ گیا، ڈاکٹر نے شفا دی، تو علماء کہتے ہیں مومن یہ قول کرے تو شرک نہیں ہے. کیوں؟ کہ مومن سمجھتا ہے ڈاکٹر سبب بن گیا شفا کا، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو دوستو ہم نے کیا شرک کیا اگر یہ کہیں کہ مریض کو شفا ڈاکٹر نے دی تو شرک نہیں ہوتا، اور اگر یہ کہیں کہ مریض کو شفا داتا صاحب سے ہو گئی، کہو نا سبحان اللہ. آہستہ کہنے سے وزن نہیں رہا، پیار سے کہیے سبحان اللہ. کہنے والا اگر یہ سمجھتا ہو کہ داتا کوئی خدا ہے تو شرک ہوگا، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ ولی کو اللہ نہیں سمجھتا، اللہ کا دوست سمجھ کے ایک سبب سمجھتا ہے کہ رب جب ڈاکٹر کی گولی میں شفا رکھ سکتا ہے تو اپنے دوست کی زبان پر کیوں شفا نہیں رکھ سکتا. یہ تو ظلم کی بات ہے کہ کمال، ایک سر درد ہو تو اسپرین کی گولی ڈاکٹر دے دے، آپ کہتے اسپرین کھائی ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا، اور ہو بھی جاتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں. اور اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، کہا جی میں بچ گیا ہوں، انہوں نے دم کیا تھا آیت الکرسی پڑھ، انہوں نے کہا یہ شرک ہے، تمہیں کس نے کہا؟ انہوں نے کہا پھر ایسپرین کو ولی مان لیں، اگر ولی کی اتنی بھی تاثیر نہیں تو ایسپرین کو ولی مانے پھر؟ او خدا کے بندو، یہ سبب ہی تو ہیں، اور جو رب سبب بنا سکتا ہے ڈاکٹر کی اتنی سی گولی کو، وہ اپنے حبیب کی زبان کو کیوں سبب شفا نہیں بنا سکتا؟ سبب شفا کیوں نہیں بنا سکتا؟ اتنے اتنے ڈھیلے نکلے ہوئے، آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، حدیث صحیح ہے، حضور کے پاس آئے صحابہ نے کہا کاٹ دیتے ہیں، یہ تو تڑی پہ آ گیا، ہاتھ پہ آ گیا ڈھیلا آنکھ کا، کاٹ دیتے ہیں تکلیف دور ہو جائے گی، میں کاٹو نہیں پہلے مجھے میرے حبیب کے پاس جانے حضور کے پاس، حد کے یا رسول اللہ یہ ضرب لگی ہے مجھے اور جہاد میں اور آنکھ نکل گئی، حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ، پکڑ کے اس کے آنکھ کی جگہ پہ جب ڈھیلا رکھ دیا، پھونک مارا حضور نے، صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے دوسری آنکھ سے بھی زیادہ اس آنکھ سے نظر آتا، صحابہ کا مزاج اب اس صحابی پہ فتوا لگاؤ، کیوں حضور نے کوئی معاذ اللہ کوئی آپریشن تھیٹر تھا نا جہاں آنکھیں جوڑی جاتی ہیں، لیکن صحابہ کا ایمان ہے آپریشن تھیٹر میں وہ فیض کہاں جو حضور کے ہاتھوں میں ہے۔ گرامی قدر حاضرین، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے، باب المعجزات اٹھا کے دیکھو، ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ کون میرا مجاہد ہے جو ابو رافع کو قتل کرے، وہ خدا رسول کا دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حسین کھڑے ہوئے، عرض کی رسول میں یہ ڈیوٹی دوں، اس کے قلعہ پر گئے، اس کو قتل کیا، واپسی میں جب اس کے نوکر دوڑ کے آئے ان کو پکڑنے کے لیے، جلدی سے سیڑھیوں سے اترے، پاؤں پھسلا، گر گئے، فرماتے ہیں میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ صحیح حدیث، صحیح مرفوع متصل غیر مجروع۔ اب حدیثوں کو بھی چھانا جاتا ہے نا، تو میں پورے معیار پر حدیث ہے جو پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے۔ پنڈلی ٹوٹ گئی، فرماتے ہیں میں نے اپنے کپڑے سے پنڈلی باندھ لی، انتہیت الى رسول اللہ، میں گھسیٹتا ہوا اپنے جسم کو لے گیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا دشمن تو قتل کر دیا لیکن میری بھی پنڈلی ٹوٹ گئی، فرمایا امسط رجلک، اس کی فکر نہ کرو، اپنا پاؤں پھیلا دو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں رسول اللہ نے خالی ہاتھ مبارک میری پنڈلی پہ پھیر دیا، واللہ لمشتقاها قط، اللہ کی قسم اس طرح لگا جیسے تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ گرامی قدر حاضرین، صحابہ اکرام معیار ہدایت ہے، ایک جملہ سن لیں آپ، وقت ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامل مومن بن جاؤ تو اس طرح کا ایمان بنا لو جس طرح میرے رسول کے صحابہ کا ایمان ہے، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ حضور کے صحابہ جیسا ایمان لے آئیں، ان کی طرح کا ایمان لائیں تو یہ ہدایت والے۔ میں یار ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی آئیڈیل ہوا نا، نمونہ بنا صحابہ کا ایمان یا نہیں بنا ہمارے لیے، بن گیا۔ صحابہ اکرام تکلیفیں لے کر حضور کے پاس کیوں جاتے تھے؟ جن کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے، آئیڈیل ہے، ہمارا رہنما ہے، ہادی ہے، جن کا ایمان، وہ تو اپنی تکلیفیں براہ راست حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ 1500 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر عرض کرتے ہیں، یہ حدیث بھی باب المعجزات بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح بھی ہے، مرفوع بھی ہے، متصل بھی ہے، غیر مجروع بھی ہے۔ 1500 صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، اور یہاں قریب قریب بھی پانی کی بوند نہیں ہے، ہمیں وضو کے لیے نہیں، غسل کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، قریب ہے کہ تکلیف ہوگی سب کو۔ فرمایا پانی، پانی کا میں خالق نہیں، جاؤ جابر تھوڑا سا پانی لیا۔ پانی حضور کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ سوٹا مار کے اس سے پانی لے سکتے ہیں، حضور بھی لیتے، لیکن آج عجیب بات ہوئی، فرمایا تھوڑا سا لے آؤ۔ اتنا لائے، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے اس تشت میں پورا پورا جو ہے نا، پورا انگلی کا یہ بھی نہیں بھیگتا تھا، اتنا پانی تھا، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک خالی اس میں رکھا، فجعل الماء يفور من بين اصابعه. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ابلنے لگا پانی، ابلنے لگا پانی. فرماتے ہیں ہم نے پیا، ہم نے وضو کیے، ہم نے غسل کیے، ہم نے مشکیزے بھر لیے. حضرت ابو ہریرہ بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت جابر سے پوچھتے ہیں کتنے تھے تم؟ آپ فرماتے ہیں تم نے یہ سمجھا کہ پانی کم تھا 1500 کو پورا ہوا، زیادہ ہوتے تو نہ پورا ہوتا. بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے. فرمایا مجھے اللہ کی قسم 100,000 آدمی ہوتا پانی پھر بھی پورا ہو جاتا. اتنا پانی. اور پانی پینے والوں میں حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک فرماتے اب یدو من اللبن واحلا من العسل. فرماتے اللہ کی قسم حضور کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہوتی. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اور امام غزالی کے قربان جاؤں، یہ ہیں سرکار کی محبت والے لوگ. امام غزالی کہتے ہیں انس آپ نے تو پیا، آپ کہتے ہیں دودھ سے سفید ہے، شہد سے میٹھا پانی تھا. اور ہم نے اس پہ غور کیا تو یہ نظر آیا کہ وہ پانی مبارک آب زمزم سے بھی افضل ہے، اور آب کوثر سے بھی افضل ہے، حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، اور آب زمزم سے بھی افضل ہے. پوچھا غزالی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ آب زمزم نکلتا ہے زمین سے، آب کوثر نکلتا ہے جنت سے، اور حضور کا وجود آج زمین سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے. ان انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ سارے پانیوں سے افضل ہے. اور مان جاؤں محققین ایسے ہوتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر. فاضل بریلوی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. پنجاب رحمت. کیا حضرت جابر بن عبداللہ نہیں سمجھتے تھے کہ پانی کے لیے تو کوئی نہر ہونی چاہیے، یا ہینڈ پمپ لگنا چاہیے، یا کوئی کنواں نکلنا چاہیے؟ نہیں سمجھتے تھے؟ اور سبب تو یہ تھا نا، تو بلا سبب کیوں پانی مانگا؟ صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تکلیفیں حضور کی بارگاہ میں حل ہو جاتی. ایک مرتبہ پیار سے کہو سبحان اللہ. صحابہ یہی عقیدہ رکھتے تھے. 1500 صحابہ، 1500 صحابہ حضور کے سامنے تکلیف عرض کرنے سے اگر کوئی مشرک بنتا ہو تو غور کرو، یہ تو 1500 سے آبا ہے. 1500 وہ اکیلا مان نہیں صحابی بھائی، تو 1500 ہے. اور ان 1500 میں حضرت عمر بھی ہیں، نہیں سمجھ؟ ان 1500 میں ابو بکر بھی ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ میرے ابو بکر کا ایمان اگر پوری کائنات کے مقابلے میں تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان ساری کائنات سے مدنی ہوگا. تو جب وہ اپنی تکلیفیں حضور کے سامنے عرض کر کے مومن ہیں تو ہم گناہگار تکلیفیں عرض کر کے کیوں مومن نہیں ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.